بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا عظیم تعالی کا انتہائی شکر ہے، خدا عظیم تعالی کا انتہائی احسان ہے، اس نے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر بندگی کی سعادت نصیب فرمائی. جس ہدف کی خاطر خدا عظیم تعالی نے ہمیں خلق کیا ہے، اس ہدف پہ چلنا آسان کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر. ایک اصطلاح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اسلامی ثقافت، اسلامک کلچر. اسلامک کلچر کسے کہتے ہیں؟ مثلاً فرض فرمائیے، آپ جب اس امام بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو فرض کریں یہاں پہ فرش بچھا ہوا ہے، یہ اسلامک کلچر کا ایک حصہ ہے. مثلاً تو مثلاً اگر کہیں پہ کرسیاں لگی ہوئی ہوں تو وہ اسلامک کلچر نہیں ہوگا. ہم لوگ مثال کے طور پر، کہیں آپ میں سے کچھ لوگ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قمیض شلوار پہنے ہوئے ہیں، تو مثلاً جو قمیض شلوار پہنے ہوئے ہیں وہ زیادہ اسلامک کلچر کے نزدیک ہیں ان کے مقابلے میں جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا ایسا ہے؟ مثلاً کچھ لوگوں نے بال چھوٹے رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے بال بڑے کیے ہوئے ہیں، تو مثلاً اب میں کس کو اسلامک کلچر سے نزدیک کہوں؟ اسکولوں میں تو بال چھوٹے ہونا شرافت کی نشانی تھی، اور قوالوں کے اندر بال بڑے ہونا نبی خدا کے نام پہ زلف کا تصور تھا. بہت پیچیدہ معاملہ ہے، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. اور اگر آپ ایسی حالت میں ہو جب آپ کے ہاتھ میں اس ابہام کی حالت میں مبہم چیزیں حکومت بھی آ جائے، حکومت کا مطلب پاکستانی گورنمنٹ نہیں ہے، یعنی حکومت کی طاقت آ جائے آپ کے پاس، کہاں کی طاقت؟ کم سے کم مثلاً ایک گھر چلانے کی طاقت، ایک فیملی کی طاقت. اچھا، اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اسلامک کلچر کے تحت اپنی فیملی کو چلاؤں گا؟ اسلامک کلچر پتہ ہے کہ کیا ہے؟ مثلاً آپ افغانستان کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں، وہاں شٹل کاک سے کم برقعے پر اسلامک کلچر شروع ہی نہیں ہو رہی. اسلامک کلچر کیا ہے؟ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اسے سننے میں آسان ہے، ججمنٹ دینے میں شاید تھوڑا آسان لگے، لیکن ہے آسان نہیں ہے. یہ کیوں؟ اسلام اس وقت تقریباً 50 سے اوپر ملکوں کے اندر زیادہ آبادی کا مذہب ہے. ان 50 سے اوپر ملکوں کے اندر کم سے کم بھی 15-20 شاید زیادہ ثقافتیں جو نافذ ہیں، کلچرز ہیں کہ جو نافذ ہیں، اور ایک عجیب مکس اپ ہوا ہے ان کلچرز کے اندر کہ جو بظاہر اسلامک کلچر ہیں لیکن در حقیقت کسی اور علاقائی ثقافت کا ایک امتزاج ہیں، ایک مکس اپ ہیں. ایک اسکالر تھے عزیز احمد صاحب، عزیز احمد صاحب نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی تھی، اس میرے خیال میں اس کے بہت اچھا نام میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں، اسلامک کلچر ان دا انڈین سب کانٹیننٹ انوائرمنٹ، اس طرح کر کے نام تھا اس کا، فارسی میں بھی ترجمہ ہوئی تھی اور بھی زبانوں میں شاید ہوئی ہو. تو اس پر انہوں نے بہت اچھا اسٹڈی کیا کہ اسلامک کلچر نے انڈین سب کانٹیننٹ کے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے کن چیزوں کو کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ کے کلچر سے سیکھا اور کن چیزوں کو سب کانٹیننٹ کے کلچر کے اندر انڈیوس کر دیا. یہ بہت زبردست کام ہے. یہ اچھا اب فرض فرمائیے آپ نے کوئی چیز اس وجہ سے اختیار کی بھی ہے کہ یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے کلچر میں تھی، جب آپ مسلمان ہوئے یا علاقہ مسلمان ہوا تو مسلمانوں کے اندر وہ کلچر آ گیا، نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ وہی اسلامک کلچر ایران میں نہیں ہے. اگر اتنا ہی اسلامی تھا تو مثلاً سینٹرز میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ اب بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی آپ وہ کتاب پڑھیں تو بہت مزدار کام ہے اس کے اندر کہ بہت ساری ایسی روایتیں جو ہمارے یہاں ہیں یہ اسی انوائرمنٹ کی ایجاد ہیں، دوسرے انوائرمنٹس کے اندر نہیں ہیں. اور میرے بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ میں جرأت نہیں کروں گا کہ میں کہوں آپ سے کہ مجھے پتہ ہے 5 دن میں نے جو کچھ کہا وہ تو کہیں اور چلا جائے گا، یہ بات رہ جائے گی، اس کے اوپر بلوا کھڑا ہو جائے گا. تو مجھے کیا مجھے کہتے ہیں سر میں درد کہ میں کسی چھوٹی سی بات کی خاطر یہ اتنا بڑا رسک لوں، لیکن ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے بہت ساری چیزیں. اور اگر آپ خاص کر ان علاقوں میں چلے جائیے جہاں کلچر کی چینج کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، وہ کون سے علاقے ہوتے ہیں؟ معمولاً پہاڑی علاقے، جو میدانی صحرائی علاقے ہوتے ہیں، جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے، وہاں کلچر کی چینج کی سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو مثال کے طور پر گلگت بلتستان میں آپ بعض جگہوں پہ چلے جائیں تو وہاں وہ بدھ مت کے کی عبادت گاہیں باقی ہیں جو اس وقت امام بارگاہ بن گئی ہیں، تو ابھی ہیں وہاں پر، میں خود گیا ہوں دیکھا ہے، 400 سال پہلے کی، 300 سال پہلے کی وہ عبادت گاہیں جو بدھ مت کی عبادت گاہیں تھیں وہ بنی ہیں امام بارگاہوں کی صورت میں، اور مکمل بدھ مت کی دینی مراسم اور ان کی خاص کر ان کے مدارس کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم تھا جس کے اندر مراقبہ ایک خاص حیثیت رکھتا تھا، اس کے حجرے ہوتے تھے، انڈیویجول حجرے ہوتے تھے، وہ حجرے بھی ابھی موجود ہیں. اور کس طریقے سے اس کلچر نے اس علاقے کی ریلیجیس کلچر کو ابھی تک متاثر کیا ہوا ہے. یہ کشمیر بہت عجیب زمین ہے اس معاملے میں، اس میں کنورژن کا جو اثر تھا وہ ابھی بھی ویزیبل ہے. حتیٰ اگر جو انڈین سے یعنی مثلا ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے ان پر بھی ویزیبل ہے، جو بدھ مت سے مسلمان ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہے، البتہ ظاہر ہے خالص دین بھی ان کے اندر بہت ہے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی سننے والا سنے تو کہ ہم ان کو متہم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دین نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر وہ ہماری 10 برائیاں نکال کے رکھ دیں گے کہ تمہارے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. وہ ایسے ہی لطیفہ یاد آ گیا مجھے، میں نے کہا کوئی اور جھگڑا نہ شروع کروں، تو اس میں کسی نے کہا کہ اگر مجھے اپنی کسی سے پوچھا کہ اگر مجھے اپنی خامیوں کو پکڑنا ہو تو کیا کروں، مجھے خامیاں نظر نہیں آتی انسان کو کہ بھائی وہ کیسے اپنی خامیوں کو نکالے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیگم کی ایک خامی بتا دو، پھر وہ تمہارے اور تمہارے اجداد کی جتنی خامیاں تھیں سب بتا دیں گی. تو میں گلگت بلتستان کو نہیں چھوڑوں گا ورنہ وہ جو ہماری خامیاں نکالیں گے تو ہم لوگ جھیل نہیں پائیں گے پھر. تو لیکن یہ خامیاں نہیں ہیں، یہ در حقیقت ایولوشن ہے ایک ٹائپ کا، اس میں سوسائٹیز ایوالو ہوتی ہیں. جو کل کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا اسلامک کلچر کسے کہتے ہیں، اور اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں ذرا سا عرض کروں گا، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو سلسلہ تھا اس کو آج انشاءاللہ اختتام پذیر کریں گے، کچھ نتائج بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ہمیں یوں لگتا ہے جیسے بعض کلچرز ہوتے ہیں جن کے اندر جو کور ریالٹی ہوتی ہے وہ نان مٹیریل ہوتی ہے، بعض کلچرز کے اندر کور ریالٹی مٹیریل ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کم سے کم اس وقت جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو ڈیفائن کریں تو اس کی کور ریالٹی مٹیریل ہے، اس کی کور ریالٹی نان مٹیریل نہیں ہے. یہ جو میں نے احتیاط کی اس وقت کی ویسٹرن کلچر، وہ اس وجہ سے کی کہ یہ جو اس وقت کا ویسٹرن کلچر ہے یہ ہارڈلی 200-250 سال کی پیداوار ہے. جو ٹرو ویسٹرن کلچر کی کور ریالٹی ہے وہ ہائیلی ریلیجیس ہے، وہ بہت اسپریچول ہے. یعنی کم سے کم نہ ہو اگر حقیقی روحانیت بھی تو کم سے کم ظاہری روحانیت اس میں کافی زیادہ تھی. آپ ابھی بھی انگلستان تشریف لے جائیں اگر کبھی تو آپ کو ہر گاؤں میں، ہر گویا لندن میں تو ہر تیسری دوسری سڑک کے بعد آپ کو ایک بڑا سا چرچ ملے گا، تو اگر ان علاقوں میں کبھی بھی روحانیت اور دینداری نہیں تھی تو یہ چرچز کیوں بنے ہوئے تھے، کس کے لیے بنے ہوئے تھے؟ جس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی وہ کیوں بنائے جائیں گے؟ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً حقیقت روحانیت سے دور تھے لیکن بھارت تھی روحانیت، اور ان کی کور ریالٹی میٹیریل نہیں تھی، لیکن یہ آخری 250-300 سال کم از کم، ورنہ شاید 400 سال کہہ سکتے ہیں، 17th century کے بعد سے جو رینیسانس کا پروسیس تھا اس نے ویسٹرن کلچر کو میٹیریل کلچر میں چینج کر دیا، اس کی بہت ساری نشانیاں. بعض کلچرز کی کور ریالٹی میٹیریل ہے، بعض کلچرز کی کور ریالٹی نان میٹیریل ہے. اسلامک کلچر اوبویسلی اپنی کور ریالٹی کے اندر نان میٹیریل ہے، لہذا یہ جتنے پیرامیٹرز ہیں مثلا لباس ہے اور رہن سہن کے طریقے ہیں، اس میں اگر ہم اسلامک کلچر کی کور ریالٹی کو نہ ڈھونڈیں تو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے. ہمیں اس کی کور ریالٹی کو دیکھنا ہوگا. کور ریالٹی کیا ہے؟ کور ریالٹی نان میٹیریل ہونے کے ناطے ویلیوز کے اندر ہے. بس لباس کے پیچھے جو اسلامک کلچر ہے وہ لباس کا پرنٹ نہیں ہے، بلکہ لباس کے پیچھے جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میں نے عربی لباس پہنا ہوا ہے، جبا، جو اسلامک کلچر کی ایک نشانی ہے یا تھی، کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی جو سعودی عرب میں ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو مثلا وہ اسلامک کلچر کی ایک نشانی ہے یا تھی، اگر اس کو پہن کر کوئی وہ کرے جو اب جگہ جگہ نظر آتا ہے عرب دنیا کے اندر، تو کیا اس کو کوئی اسلامی کہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لباس وغیرہ ظاہر میں تو صحیح ہے، لیکن کور ریالٹی پر پہنچنے کے لیے آپ کی اس کے پیچھے جو تھنکنگ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اسلامک کلچر میں وہ جو ریالٹیز ہیں جو پیچھے کام کر رہی ہیں فکر، اس میں بھی کوئی اصل ہے. ہاں، اس میں بھی ایک اصل ہے. کیا اصل ہے؟ 3 ریالٹیز. اس پر ساری کلچر بنی ہوئی ہے بظاہر، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ابھی آپ بھی اگری کریں گے. ایک وہ یہ کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، یہ وہ کور ریالٹی ہے جس کے اوپر پوری اسلامک کلچر کی ساری فاؤنڈیشنز، بلڈنگ، اسٹرکچر، سب کچھ کھڑا ہے، کہ اس کا ایک خالق ہے، کہ اس کے بعد اصل دنیا ایک اور ہے، اور یہ کہ انسان کی ریالٹی باڈی پہ نہیں ہے، انسان کی ریالٹی اس کی روح پر ہے. اب جتنی بھی آپ نے اسلامک کلچر کے بارے میں سرچ کرنی ہے وہ ان 3 ریالٹیز کے ساتھ ملا کر سرچ کیجئے. تو مثال کے طور پر انسان کی بدن، انسان کے بدن کی ریالٹی پرائمریلی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی روح کی ریالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر لباس کی کتنی امپورٹنس ہوگی؟ کم از کم پرائمری لیول کے اوپر تو لباس کی امپورٹنس نہیں رہے گی، چونکہ اصل جو تھا وہ بدن تھا ہی نہیں اصل. تو اب وہ بدن کو آپ کتنا سجا لیں، کتنا سمجھا لیں، کچھ بھی کر لیں، تو اب یہ جو فینومیناز ہیں، باڈی بلڈنگ اور مثلا فیشن اور یہ سب، یہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ اس کلچر کی پیداوار ہیں جس میں بدن اصل ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے، باڈی بلڈنگ اور فٹنس میں بہت فرق ہے. ایک باڈی بلڈنگ ہے، باڈی کا شو آف ہے، ایک باڈی کی فٹنس ہے. فٹنس سم تھنگ ہے، وہ کچھ اور ہے. صحت، تندرستی، اس کا تعلق کچھ اور ہے. تو یہ اس طرح ہم اسلامک کلچر پہ پہنچ سکتے ہیں. اب اسلامک کلچر میں مثلا گیدرنگ، آپ دین کے اندر بھی ہے، بے دین بھی گیدرنگ کرتے ہیں، ان کی گیدرنگ میں کچھ اور ہوگا، ہماری گیدرنگ میں کچھ اور ہوگا مثلا. لیکن کور ریالٹی کیا ہے؟ کور ریالٹی رسپیکٹ، کور ریالٹی اللہ کی بندگی. تو جو گیدرنگ اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جائے وہ گیدرنگ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ 2 آدمی ہو، چاہے وہ 5 آدمی ہو. لیکن اگر لاکھوں لوگ جمع ہوں اور اس میں اللہ کی بندگی نہ ہو، فضول ہو. اب وہ سب سجدے بھی کر رہے ہوں تو کیا فائدہ ہوا؟ جب اللہ کی بندگی کے لیے ہے ہی نہیں تو ظاہری طور پہ وہ سجدے بھی کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا. اب ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان اس اسلامک کلچر کی کور ریالٹی کا ریوائیول ہے. اس کو زندہ ہونا ہے. اس کور ریالٹی کے اندر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک خالقیت ہے، ایک آخرت کا تصور ہے، اور ایک انسان کا کمال. تو ڈیفینیشنز ہمیں ملیں گی ان تین کے اوپر. وہ یہ کہ ایک اس دنیا کی حیثیت مخلوق کی حیثیت ہے, پوری کائنات مخلوق کی حیثیت ہے, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. یہ خالق نہیں ہے, خالق کوئی اور ہے. اور اسی طریقے سے اس پوری کائنات کی جو اس وقت کی حیثیت ہے, یہ دنیا ہے, اس کے مقابلے میں ایک آخرت ہے. جب بھی آپ اسلامی کلچر کی بات کریں گے, جب بھی آپ ماہ مبارک رمضان کی بات کریں گے, کسی دینی ایکٹیویٹی کی بات کریں, عزاداری کی بات کریں, ان ریالٹیز کا ریوائول ضروری ہے. ان میں کتنی تقویت ملی. اچھا, اب ان کے سب ریالٹیز بھی ہیں. مثلا ایک مثال عرض کرتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کروں, اس معاملے میں درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا یہ بات ہوئی کہ خالق ہے اور یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد ایک اور دنیا ہے, ندار الآخرت لہی الحیوان, اصل زندگی تو آخرت کی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, اس کا مطلب ہے اگر جیسے آپ اس کو کہیں اصل زندگی تو آخرت کی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, فوراً ایک بات امپورٹنس پالے گی اور یہ ایک سب کلچر کا سب پارٹ بن جائے گا. وہ کیا؟ موت کو یاد کروں. اچھا, موت کو یاد کروں کہ ڈرتا رہوں, گھبراتا رہوں, میرا دل پریشان ہوتا رہے, نہیں. اس لیے کہ یہ سب ریالٹی تمہارے دماغ میں کور ریالٹی کو یاد دلاتی رہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے. بس موت کا یاد کرنا یا روایت کا اصرار کہ موت کو یاد کرو, اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں ہم گھبرائے رہیں, ہم پریشان رہیں, یا مثلا جیسے لوگ کہتے ہیں دین کا کام خوفزدہ کرنا ہے. نہیں, خوفزدہ کرنا نہیں ہے, آگاہ کرنا ہے. خوفزدہ کیوں کرے گا دین؟ دین ہمیں بہادری دیتا ہے, دین جرأت دیتا ہے. وہ موت کو یاد کروانا چاہتا ہے کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ تمہیں بس ایک آگہی ہو, ایک اویئرنیس ہو کہ یہ ٹرانزیشن تم نے کرنا ہے. ایک اور ریالٹی کا ایک حصہ بن گیا. اب ماہ مبارک رمضان کے اثرات میں سے ایک اثر جو ہمیں ملنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے پاس موت کو یاد کرنے کا ایک خاص وقت معین ہو جانا چاہیے. کچھ چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. مثلا اگر آج صبح فرض کر لیجئے 6 بجے سورج نکلے گا, مثلاً فرض کر لیتے ہیں, اور شام کو مثلاً 7 بجے ڈوبے گا, تو کیا دن کے وقت میں بار بار یاد کرنا ضروری ہے کہ ابھی دن ہے؟ بھائی آدمی کہہ رہا ہے کوئی پاگل ہے کہ دن کو رات کہے گا؟ سورج نکلا ہوا ہے, اتنی بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے, اسے کون پاگل کہے گا کہ رات ہے؟ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بار بار یاد کروں کہ دن ہے دن ہے دن ہے. صحیح ہے, کاش معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا, آخرت کو یاد رکھنا اتنا ہی آسان ہوتا. یہ جو بلوا مچا ہوا ہے پوری دنیا میں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھلایا ہوا ہے کہ آخرت ہے. صحیح ہے کہ یہ ریالٹی اتنی ہی واضح ہے, جس نے دن نہ ہو دن کا ہونا اور رات کا ہونا ہے بعض لوگوں کے لیے اتنی واضح ہے, اس کے باوجود اس کا ریمائنڈر ضروری ہے. کیوں؟ پھر اگنور ہو رہی ہے, پھر اگنور ہو رہی ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے شب و روز میں سے کوئی ایک وقت نکال لیں, 5 منٹ 2 منٹ. اس میں کیا کریں؟ 2 منٹ بھی میں بعض اوقات کہہ رہا ہوں, یہ زیادہ کہہ رہا ہوں, 2 منٹ 1 منٹ نکالیں. کیا کریں اس میں؟ اس میں یاد کریں کہ مرنا ہے. یہ روزانہ کا شیڈول بنا لیں. کیوں بنائیں؟ اتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں ذکر الموت ذکر الموت. آخر یہ اس پہ عمل کرنا ہے, کب عمل کرنا ہے؟ ایک ٹائم رکھ لیں. اچھا اس میں کیا ہوگا؟ جب بھی یاد کروں گا ڈر جاؤں گا, میں گھبرا جاؤں گا. نہیں, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیاری کی ضرورت ہے. مثلاً کب, مثلاً ایسی اگر عرض ہی کرنا ہے, وہ یہ کہ آپ کے پاس مستحب ہے کہ آپ اتنے مرتبہ العف کہیں نماز شب کے اندر, چلیں آپ نے وہی ٹائم رکھ لیا کہ جب آپ العاف کہیں تو اس کو یاد کریں کہ میں نے مرنا تھا اور میں نے مرنا ہے اور شاید میری تیاری پوری نہیں ہے, تو العاف اسی پر ہو کہ تیاری نہیں کر سکا ہوں, معاف کر دیں, وہ کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں مرنے سے پہلے مجھے موت کی تیاری مل جائے. یہ روایتوں میں دعاؤں کا حصہ ہے. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. موت سے پہلے موت کی تیاری دے دیں. ماہ مبارک رمضان کی کل تک جو بات ہوئی تھی اس میں عرض ہوا تھا کہ انسان کے لیے بہت اچھے ایسٹس اچھی عادتیں ہیں. اچھی عادتوں میں کچھ عادتیں وہ جن کا تعلق فزیکل اپیئرنس سے ہے, کچھ عادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اندر کی روحانیت سے ہے. اور جو اندر کی روحانیت ہیں ان میں سے ایک اچھی عادت آج پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہ یہ ہے کہ آپ دن کا کوئی ایک وقت چاہے ایک منٹ کے لیے رکھیں جس میں آپ موت کو یاد کر لیں. اس سے آپ کی اور میری زندگی کے اوپر روایات کے مطابق بے پناہ مثبت اثر ترتیب پائے گا. اور اس سے پہلے ایک اور بات کہی گئی تھی, بلکہ دو باتیں کہی گئی تھیں, وہ یہ کہ روزانہ کی بیس پر استغفار, اور ساتھ ہی وہ جملہ بیان کیا گیا تھا کہ 140 مرتبہ درود اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک روایت آج ہی کہیں سے مجھے ملی, امالیہ شیخ صدوق میں ہے, شیخ صدوق کی کتاب معتبر. من اکثر فی, اللہ کے نبی سے منسوب مروی ہے روایت, یعنی روایت ہوئی ہے, من اکثر فی الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف المیزان, جو اس مہینے میں مجھ پر درود بھیجے اللہ اس دن اس کے میزان کو بھاری کر دے گا جب میزان ہلکے پڑ رہے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان میں نبی پی ذات پر درود بھیجنے کی علیحدہ ہی فضیلت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا اس میں لکھا ہے من اکثر فی ہے, کثرت سے بھیجے. کثرت بظاہر میں عرض کر رہا ہوں, عربی میں کثرت کم سے کم 70 پہ محقق ہو رہی ہے, چونکہ بعض روایات میں ہمارے پاس ہے کہ امام معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں نے ایک اللہ کے سامنے نظر کی تھی کہ میں کثرت سے مال دوں گا تو میں کتنا مال دوں گا, تو امام نے 70 کی عدد کے اوپر ارشاد فرمایا کہ کم سے کم یہ ہے. تو وہ جو 140 عدد درود بھیجنے والی بات تھی, یا مثلا ایک تسبیح درود بھیجنے والی بات تھی, وہ اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجے. اور کاش ایسا ہو کہ ہماری ساری زندگی میں کم سے کم ایک تسبیح روزانہ ضرور ہو, تاکہ ہم کثرت سے درود پڑھنے والوں میں محشور ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. ہر عمل کی تاثیر بعض روایات کے مطابق 360 دنوں کے بعد محقق ہوتی ہے. عمل کی تاثیر 360 دنوں کے بعد محقق ہوتی. تو اس روایت میں ایک اصطلاح استعمال کی, کہا تمہارے وجود کے اندر 360 رگیں ہیں, جب تک ہر رگ کے اوپر عمل کا اثر نہ جائے تمہارے وجود پہ اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. تو ٹارگیٹ بنا لیں, آبجیکٹیو بنا لیں انسان کہ میں یہ کام کروں گا. بس یہ جو 4-5 دن تھے میں بعض اوقات ڈر رہا ہوتا ہوں, سارا انسان تھیورٹیکل بولتا رہے رزلٹ نہ نکلے, تو کچھ نہ کچھ پریکٹیکل بولنا ضروری ہوتا ہے. تو استغفار کے اوپر اصرار ہوا, کم سے کم 70 مرتبہ استغفار روزانہ پرانے گناہوں کو یاد کر کے. درود کے اوپر اصرار ہوا, کم سے کم ایک تسبیح روزانہ صبح شام سوتے وقت دوپہر کبھی بھی. اور اس پہ اصرار ہوا کہ ایک دفعہ کم از کم دن کے اندر موت کو یاد کرنا فضیلت لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. کل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی چند جملے عرض کر دوں. وہ یہ کہ ہم انسان اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے انجانے ہوتے ہیں, یعنی کسی کے دل میں کیا گزر رہا ہے کسی کو کیا پتہ, یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کو جن کو پتہ نہیں خدا نے ایسی کوئی سعادت دی ہو, طاقت دی ہو. اس کے علاوہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے کون سعادت مند ہے کون شقی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی انجانے ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں انجانا ہونا یہ تو منطقی ہے کہ بھائی مجھے اس کے دل میں جو گزر رہی ہے اس کا کیا پتہ. اپنے آپ سے انجانا ہونا بظاہر غیر منطقی ہے, لیکن انسان کی جو ریالٹی ہے اس میں یہ بہت لاجیکل ہے. پھر وہ کیا ہے, وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے. کیوں لوگ اپنے پیسے کی شو آف کرتے ہیں، حتیٰ اس پیسے کی جو نہیں ہوتا؟ کیوں اپنے آپ کو زیادہ امیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہونا کوئی اچھائی ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس سے زیادہ اچھا دکھانا ہے جتنا میں ہوں، تو لوگ ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دینداری ایک اچھائی ہے اور مجھے اس سے زیادہ اچھا دکھانا ہے جو میں ہوں. یہ دھوکے بازی ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں، اور اس میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ بہت زیادہ. یہ دھوکے بازی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں جو میں اصل میں تھا. یہ دھوکے بازی بہت آگے جاتی ہے پھر. اور کم از کم میں تھوڑا بہت جو بھی انسانوں کو دیکھتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کروں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس دھوکے بازی سے بچے ہوئے لوگ بہت کم ہیں جو اپنی کور ریالٹی کو سمجھ پائیں کہ ہم ہیں کیا. تو وہ جو ایک رکھ رکھاؤ ہے معاشرے کا، جو ضروری بھی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ایک گناہگار اعلان کرے کہ میں گناہگار ہوں، نہیں یہ بھی نہیں ہے، لیکن اب اتنا بھی نہ کرے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے لگے، اتنا بھی نہ کرے، لیکن یہ ہو رہا ہے. اب اس میں ایک مشکل ہے بھائی کہ اپنی کور ریالٹی کو کیسے جج کیا جائے کہ میں اصل میں کیا ہوں. بہت سخت کام ہے. آپ یقین فرمائیے اس کے اوپر لوگ بعض اوقات پتہ نہیں کتنے مہینوں معنوی مشقت کرتے ہیں کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ میں دھوکے میں مر جاؤں. تو وہ آج میں میرا آج کا دوسرا لطیفہ ہے. محمد تقی جعفری بہت بڑے فلسفی تھے ایران میں، بہت بڑے فلسفی تھے. برٹرنڈ رسل کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس بڑی مشہور ہے. اور ہمت والے آدمی تھے، بہت ہمت والے، یعنی وہ مشقتیں معنوی اور روحانی اپنے اوپر ڈالتے تھے جو دوسرے لوگ ذرا کم ہی ہاتھ لگائیں گے. خدا نمتان نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا، بہت ہی ہمبل آدمی تھے. اپنی کور ریالٹی پہ اتنی محنت کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے نزدیک شاید معذرت کے ساتھ بیوقوف ہو گئے تھے. یعنی ایک طالب علم ان کے پاس آیا جو ان سے اتنا زیادہ مجذوب ہو گیا تھا ان کے بارے میں کہ انہیں ڈر لگنے لگا کہ اب یہ اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ہمارے شاگرد ہیں، آپ ہمارے ساتھ زندگی گزارے ہیں، لیکن آپ اب ہم سے اتنا اٹیچ نہ ہوں. آپ کی اٹیچمنٹ اہل بیت سے ہونی چاہیے، نبی خدا سے ہونی چاہیے، آپ ہمارے اوپر اتنی توجہ دے کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں، ایک شاگرد ہے، یہ ریڈ لائن کراس کر رہا ہے. تو ایک دن وہ آیا ان سے ملنے کے لیے تو ایک سائیکل پہ بیٹھ کر اپنے صحن میں چکر لگا رہے تھے. تو وہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ میں ان کو کیا سمجھ رہا تھا، یہ بچوں کی طرح سائیکل پہ بیٹھ کے گھوم رہے ہیں. تو وہ چلا گیا، پھر نہیں آیا ان کے پاس. کہنے کہ خدا کا شکر اس کا دین بچ گیا، میں نہیں ہاتھ سے جا رہا تھا. تو بعد وقت ایسے کام بھی کر لیے انہوں نے، لیکن وہ عجیب آدمی تھے، بہت عجیب تھے. بہرحال ان کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس معاملے میں کتنی محنت کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات دھوکہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے سنایا کہ ان کی جان پہچان میں کوئی صاحب تھے جو کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے، تہران کے علاوہ کسی شہر کے رہنے والے تھے. وہاں ان کی بڑی عجیب پرسنالٹی تھی، ایک جیسے مرجع تخلیق کا سا ایک ان کا مقام تھا اس علاقے کے اندر. پتہ نہیں کتنے مدرسے بنائے، کتنی مسجدیں بنائی، لوگوں کے ڈسپیوٹس کو سالو کرنا، امام جمعہ بھی اور یہ بھی وہ بھی، بہت ساری خدمات ان کی تھیں. کہیں وہ مولا آٹھویں سرکار کے روضے پر گئے، مولا کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے مولا آٹھویں امام کی، اللہ اکبر. کبھی جب آپ روضے کی زیارت کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے رہ جائے اگلی زیارت تک، تاکہ جب آپ مولا آٹھویں امام کو یہاں سے سلام کریں تو وہ روضہ آپ کی آنکھوں کے سامنے فوراً آ جائے، دور سے نہ ہو نزدیک سے ہو جائے. اور کاش ہماری زیارت بلڈنگ کی نہ ہو، ہستی کی ہو. وہ تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. بہرحال وہ صاحب پہنچے مولا آٹھویں سرکار کے روضے پر, اور اب ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا, حماقت بعض اوقات آ ہی جاتی. ان کے ذہن میں آیا کہ میں مولا سے کہوں کہ مولا میں نے اتنی محنت کی, میرا مقام کیا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا, ہم لوگ اہل بیت کے سامنے ہمبل نہیں ہیں, لگتا ہے جیسے طلبگار ہیں. یہ ہم طلبگار کہاں سے آ گئے؟ تو ان کے دماغ میں شیطان نے کہیں ڈال دیا کہ بھئی آپ کا کوئی مقام ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ کہنے کہ میں زیارت کر کے مڑوں گا, پہلا آدمی جو مجھے کچھ کہے, پہلا شخص جو مجھے کچھ کہے, میں یہ سمجھوں گا یہ میرا مقام ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. زیارت کی, زیارت کر کے پلٹ رہے تھے, ایک خاتون سے ٹکرا گئے. اس نے چھوٹتے ہی کہا گدھے ہو. ان کو یاد آیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پہ, تھوڑا سا سر کھجانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں نہیں شک نہیں کرو, تم یقیناً گدھے ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سر جھکایا, مولا کے سامنے مولا معاف کر دیجیے گا, آئندہ نہیں کروں گا. لیکن یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اہل بیت سکھا دیتے ہیں. بہت سارے بدقسمت ایسے ہیں جن کو وہ نہیں سکھاتے. جن کو اہل بیت کی ڈانٹ بھی پڑے نا, یہ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے, خوش قسمتی ہوتی ہے. جیسے وہ آیت اللہ اشتہاردی نے جو واقعہ سنایا تھا کہ وہ بڑی بوڑھی کے کہنے پر مجلس میں نہیں گئے, اور بعد میں سید الشہداء تشریف لائے اور کہا کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس پڑھنے بھی نہیں جاتے. یہ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے. ایک بندہ تھا نجف میں, اس کو ان اس طالب علم کو مانوی استاد نے کہا کہ روزہ رکھو. اس نے ایک دن روزہ رکھا, بیچارے کو عادت نہیں تھی, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن. اب استاد نے نہیں کہا کہ کب ختم کرو, اب روزہ رکھے جا رہا ہے. چھٹا ساتواں دن آ گیا, بھوک کے مارے حشر, روزہ بھی بہت سخت قسم کا ایک روزہ تھا. میں نہیں کہوں گا ابھی یہاں پہ, بعد میں لوگ مجھ پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں, آپ پتہ نہیں روحانیت پھیلا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال کچھ چھٹا ساتواں دن آیا تو اس کی حالت خراب ہو گئی بیچارے کی, نہ آواز نکل رہی ہے چہرے پہ, مردگی یہ وہ. تو اس نے امیر المومنین کی طرف رخ کیا اور کہا کہ مولا میری حالت پہ رحم کریں. تو اس کو وہاں سے آواز آئی, دو دن نہیں کھایا تو ابھی سے فریاد کرنے لگے. ڈر گیا وہ. تو آ کے اپنے استاد سے کہا میرے ساتھ یہ ہوا. کہا مبارک ہو, امام نے قبول کر لیا. تو ڈانٹا انہوں نے مجھے, کہنے کہ یہ ڈانٹنا محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے, سمجھانے کے لیے ڈانٹا. تو یہ بڑی, یہ اچھی بات ہے کہ امام سمجھا دیں. ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا, امام کے گھر پہ کچھ سوال کرنے کے لیے آیا, مغرب کی بعد, عشاء کے بعد. رات کافی زیادہ ہو گئی, مولا آٹھویں سرکار کا واقعہ, رات کافی زیادہ ہو گئی. پہلے مہمان خانہ باہر ہوتا تھا, پھر صحن سا چھوٹا سا ہوتا تھا, پھر گھر گھر ہوتا تھا. تو امام نے مہمان خانے میں اس کو کہا کہ تم آج رات مت جاؤ اپنے گھر, میرے گھر پہ رک جاؤ اور میں تمہارے رکنے کے لیے بندوبست کرتا ہوں. اس کو بہت اچھا لگا کہ مجھے امام نے اپنے گھر رکنے کے لیے کہا, بہت خوش ہوا. تو اس نے کہا کہ میں شکرانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اس کے لیے. تو اس نے دو رکعت نماز پڑھی. ظاہر نماز پڑھنے کے بعد جب وہ شکر کر رہا تھا تو شیطان اس کے دماغ میں آیا, اور اس نے کہا کہ آج مجھے وہ مقام ملا ہے جو بہت کم کسی کو ملا ہوگا. امام اسی وقت تشریف لائے جب وہ سجدے میں تھا, تو اپنے پاؤں سے ذرا سا اس کے پسلیوں پہ یوں دبایا اور کہا کہ ہوشیار رہنا, شیطان نہ چڑھ جائے, ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ شیطان چڑھ جائے اور سوچتے لگو کہ میں کہیں پہنچ گیا اوپر. ہاں, امامت اس طرح اپنے ماننے والوں کے دین کی حفاظت کرتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دین کی حفاظت کرتی ہے. خدا نے آپ کو اور ہمیں امامت کی فضیلت دی, امامت کی سعادت دی, رہنمائی دی. اس کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. انسان بعض اوقات دھوکے میں آ جاتا ہے, دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے لگتا ہے. تو آپ کے اور میرے پاس کوئی ایک میکینزم ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے دھوکے کو پکڑ سکیں. اور کل آپ کی خدمت میں شاید عرض ہوا تھا کہ انسان کے ذہن پر جو یہ حالات طاری ہوتے ہیں، حسد، بغض، محبت، ایثار، یہ وہ جو اندرونی انسان ہے اس کا ایک ریفلیکشن ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو پازیٹیو وائبس ہیں یہ زیادہ ہیں یا نگیٹو وائبس زیادہ ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ جو نگیٹو آتی ہیں اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس کو گہرائی میں نہ جانے دیں. تو مثلاً فرض کریں اگر کوئی حسد کا جذبہ آ بھی گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حسد اتنا شدید ہو کہ اندر تک بغض اور کینہ آنے لگے، اس کو وہیں پہ کل کر دیں، وہیں پہ روک لیں اس کو. یا مثلا اگر خدا نہ کرے ریاکاری کا ایک آئیڈیا ذہن میں آیا، خدا نہ کرے شیطان نے ڈالا، وہیں اس کو گرفت کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ بہت نیچے تک چلا جائے، کیونکہ اس کی جو تباہی ہوگی پھر اس کو ریکور کرانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، اور شاید ذہن میں بھی نہ رہے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی ہے. تو پھر اس کے اثرات میں، میں اس کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے کہیں جگہ پکڑنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اچھائی اور برائی ہے اسپریچول، یہ ایک چین ریئیکشن لے کر آتی ہے. اگر کوئی انسان بہت اچھائی کرے گا اس کا ایک چین ریئیکشن ہے، آگے تک جائے گا. تو آپ کسی دن صبح اٹھیں گے اور آپ کو اچھی طرح اس بات کا احساس ہوگا کہ آج میرا وہ عبادتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے جو ہر روز نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی چین ریئیکشن پازیٹیو چل نکلا ہے جو یہاں تک آ گیا ہے، صحیح. اور بعض وقت کیا ہوگا کہ آپ صبح کو اٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ حسن کوئی ایسی مصیبت ٹپکی ہے کہ واجب کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے کوئی چیز ٹریگر ہو گئی ہے، اور وہ جو ٹریگر ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے ابھی تک بلاک نہیں کیا ہے اس کو، وہ موو کر رہی ہے بالکل جیسے سنو بال ہوتی ہے، اوپر سے آپ نے ایک چھوٹا سا لڑکایا تھا ایک کلو کا، وہ نیچے آتے آتے 20 کلو کا ہو چکا ہے. ابھی بھی پکڑ لیں چونکہ یہ رول کرے گا، ابھی یہ واجب کی محبت ختم کر رہا ہے، تھوڑی دیر تک اگر یہ رول کرتا رہا تو گناہ کی محبت لے کر آئے گا، پھر سادگی میں ایک گناہ سرزد ہونے والا ہے. تو یہ جو رولنگ طاقت ہے انسان کے اعمال کی، کوئی چیز ٹریگر ہوتی ہے لڑکتی چلی جاتی ہے اچھائی میں بھی اور برائی میں، اس کے اوپر بہت حفاظت کرنی چاہیے. اگر میں اس کو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ آج پانچوں لیکچرز کے لیے دروس کے سلسلے میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو آپ یقین فرمائیے اگر آپ کو اپنی زندگی میں اسٹیبلٹی چاہیے، اسپریچول اسٹیبلٹی، تو اس پوائنٹ کو جتنی جلدی پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں کہ کون سی چیز کیا ٹریگر کر رہی ہے، کون سی برائی کہاں سے ٹریگر کرتی ہوئی کہاں تک لے جاتی ہے، کون سی اچھائی کیسے ٹریگر کرتے ہوئے کہاں تک لے جاتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑیے گا، بڑی چیزوں کو مت پکڑیے گا. ہم لوگ دیندار لوگ ہیں، شیطان ہم سے گناہان کبیرہ اتنی آسانی سے نہیں کروا پائے گا، لیکن چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کروا کے ان کو گناہان کبیرہ میں تبدیل کروا لے گا. ہم اپنے ریپیوٹیشن کی خاطر بھی ہوا نا، تو ہم بازار میں جا کر لوگوں کے ساتھ مکاری نہیں کریں گے، ریپیوٹیشن کی خاطر بھی نہیں کریں گے. میں مثلا اب لوگ مجھے مولوی جانتے ہیں، اب میں جا کے بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ مکاریاں کرنا شروع کر دوں تو میری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی. تو اپنی عزت کو بچانے کی خاطر میں وہ کام نہیں کروں گا جو دوسرے لوگ کر لیں گے، لیکن شیطان میرے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے چھوٹے چھوٹے مکروہات سے لے جا کے ایسی جگہ کھڑا کر دے گا کہ میرے لیے کوئی گناہ آسان ہو جائے گا. آپ اس طاقت کو پکڑ لیں. اور اسی طریقے سے آپ نے پازیٹیو کو پکڑ لیا، پازیٹیو کو کیسے مثال دیں، اس کی بھی ایک مثال عرض کر دیں، وہ یہ کہ کیا دوسروں کے دعا دینے کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ لوگ بے لوس مجھے دعا دے دیں؟ کر سکتا ہوں، یہ ایسٹ ہے. ایک روایت ہے ہمارے پاس، کہا کہ دوسروں کے لیے دعا جلدی کیوں قبول ہوتی ہے. پوچھنے والے نے ایسے سوال کیا کہ مولا ہم اپنے لیے بعض اوقات ایک دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کے لیے مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ جس زبان سے تم نے دوسروں کے لیے دعا مانگی ہے اس حیثیت میں گناہ نہیں ہوا، اس حیثیت میں یہ زبان معصوم ہے، خدا اس معصوم دعا کو رد نہیں کرے گا. اپنے لیے جب دعا کرتے ہو نا تو اس حیثیت میں تم نے گناہ بھی کیے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ کوئی ہمیں اور آپ کو بے لوس دعا دینے لگے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر عادت ہو, لہذا نماز شب کے اندر مثال کے طور پر کم سے کم 40 مومنین کو دعا دینے کی فضیلت قرار پائی. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو گناہ اور ثواب کا ٹریگر ہونے والا پہلو ہے کہ یہ رول ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں زندگی میں آسانی ملتی ہے. آپ کے اور میرے اندر جو فلکچویشن ہے, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں شاید, آخری کہتا ہوں پھر ایک شروع پھر ایک, یہ فلکچویشن بہت خطرناک ہے. آپ 3 مہینے میں ایک محنت کرتے ہیں, ایک جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر نعوذ باللہ تعالیٰ ایک فلکچویشن آتی ہے, ڈاؤن سائڈ شروع ہو جاتی. اس خاطر روزانہ کی کچھ عبادات کا شیڈیول ایسا بنائیں جو نان کمپرومائزنگ ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. حتیٰ جس دن دل نہیں چاہ رہا نا اس دن ضرور کیجیے گا. کیوں؟ یہ وہ ڈاؤن سائڈ والا ہے, اگر آج نہیں کیا نا تو دوہرا نقصان ہونے والا ہے. تو وہ بنا لیں تاکہ فلکچویشن سے بچ جائیں, اور یا اوپر جائیں کم سے کم رکے رہیں, نیچے کی سمت نہ جائیں. اور اس سلسلے میں میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, جسارتاً عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے شاید نہیں ہے میرے جیسوں کے لیے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کبھی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے, ہو گئی ہو, اس دن تعقیبات مت چھوڑیے گا. مثلا آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 4 دعائیں پڑھتے تھے, آج نعوذ باللہ تعالی کسی کی فجر قضا ہو گئی, اب وہ 4 دعائیں پڑھنے کا دل چاہے گا اس دن؟ اس دن پڑھنی کی ہے, اس دن پڑھنا ہے ضرور, کیونکہ شیطان ایک محاذ پہ شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے. اس کی فتح کو آگے مت بڑھائیں, اپنی شکست کو اور زیادہ آگے مت بڑھائیں, یہیں بلاک کھڑا کرنا ہے. فوراً نماز کی قضا کرنی ہے, تمام تعقیبات جو روٹین میں پڑھ رہے تھے دوبارہ پڑھنی ہے, ایکسٹرا بھی پڑھنی ہے اس کی کمپنسیشن میں جو نماز قضا ہوئی, صدقہ بھی دے دیں کہ خدایا یہ جو وبال آج شروع ہوا ہے اس وبال سے مجھے محفوظ کر لے. جب بھی کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی گناہ کی غلطی ہوئی ہے, استغفار کریں, صدقہ دے دیں کہ خدایا یہ وبال ہے, اس کی ایک مصیبت آئی ہے, اس مصیبت سے مجھے محفوظ کر لے. رول نہ کرے وہ, ورنہ یہ آگے چلا جاتا ہے, پھر معاملات آپ جانتے ہیں بعض اوقات کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے, بڑے بڑے گناہ آسان ہو سکتے ہیں. ماہ مبارک رمضان, خدا تعالیٰ نے فضیلت سعادت نصیب کی ہے, اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. دوسروں کے دلوں سے اگر کوئی ایک مخلصانہ دعا آپ کے لیے نکل آئے, بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت بڑا ایسٹ. استغفار ہرگز نہ بھولیں, یہ ساری تکراری باتیں ہیں لیکن سب اس کو انڈورس کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے کوئی ایک عمل بتائیں جو زندگی بدلتے ہیں. یہ لوگ نہیں بتاتے ایسے, ادھر سے ادھر کر دیتے کہ بھائی مثلا ہر شخص کو کیا کیا بتانا ہے نہیں بتانا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یا تو آگا کچھ نہیں بتائیں گے, یا بتائیں گے تو کوئی اتنا لمبا وظیفہ بتائیں گے کہ میں نہیں کر پاؤں گا. تو آگا نے کہا کہ میں تم کو ایسی چیز بتاؤں گا جس سے زمین آسمان تبدیل کی جا سکتی ہے. اب کہنے لگے کہ میں کھٹک گیا کہ آگا اس کا مطلب ہے کہ موڈ میں آئی گئے ہیں, اب کچھ بتائیں گے. آپ میں سے کئی لوگوں نے آگا بہجت کو ذاتی طور پہ دیکھا ہوگا, وہ بعض اوقات بالکل خاموشی میں چلے جاتے تھے, بولتے ہی نہیں تھے, بالکل ایبسلوٹ سائلنس کے اندر, زبان ہلانا جیسے پتہ نہیں کیوں. خیر تو وہ ان کے شاگرد تھے, وہ جانتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں بولیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو زندگی تبدیل کر دے, یہ کر دے وہ کر دے. انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. تو کہنے کہ میں پوری توجہ سے ان کی طرف سننے لگا. تو انہوں نے 3 دفعہ کہا استغفار استغفار استغفار. اگر آپ صرف قرآن کریم میں استغفار کے اوپر آیتیں نکال لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آغا بہجت نے استغفار 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 کہا. زندگی بدل دے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین. ہر چیز استغفار کے اندر ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں, لیکن عمل میں ان باتوں کی تاثیر بے پناہ ہے, بہت زیادہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور, دعا کرتے ہیں خدا نمتال سے اسم کل عظیم العظم العز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا رب 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 یا رب. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, مقدس ہستیوں کا واسطہ خدایا, ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, بالخص ہمارے والدین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا, اے خدایا تجھے واسطہ سید الشہداء کی اس تنہائی کا, جب وہ قتل گاہ میں تھے, دشمن ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے, اے خدایا تیری یاد میں ان کی زبان تیری یاد میں مشغول تھا ان کا وجود. خدایا سید الشہداء کی اس تنہائی کا واسطہ ہمیں معنوی تنہائی اور معنوی غربتوں سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی محبت کا, سید الشہداء کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے تابع داروں جانصاروں میں قرار فرما. سید الشہداء کے ذکر کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے. خداوندہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کا واسطہ, بالاخص بی بی ام الائمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا واسطہ خدایا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں وہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماہ مبارک رمضان ہے, مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری نصیب فرما. خدایا مرنے سے پہلے تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص. آپ اپنے ہمارے تمام مرحومین کے لیے, آپ کے جس کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, بالاخص والدین کے لیے, ہر وہ شخص جس نے دین سکھانے میں ہماری مدد کی, سیکھنے میں ہماری مدد کی, ان کے لیے اگر دنیا سے رخصت ہوئے, امام خمینی کے لیے بالاخص, جن کا ہم پر ایک احسان, بہت بڑا احسان, یہ علماء و رفا جن کا ذکر مقرر رہا, آج علامہ تقی جعفری کا ذکر رہا, اس سے پہلے آیت اللہ سید علی قاضی کا ذکر تھا, ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے, اس جگہ کے خدمت کرنے والے جو اب دنیا سے گزر گئے, ان تمام کے لیے بالاخص جو علماء یہاں پہ پڑھ چکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے, تمام کو شامل, تمام کی ارواح کے ثواب کو شامل کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے.